بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح الأسماء الحسنى، الله تعالى کے پیارے ناموں کے شرح کے درس جاری ہے. آج کے درس میں نئے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دو نام، الحل اور القیوم، الحی اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا معنی ہے زندہ یا ہمیشہ زندہ رہنے والا. اور اللہ تعالیٰ کا نام الحی کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت الحیاء، زندگی کی صفت موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی حیاء، اللہ تعالیٰ کی زندگی کامل زندگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. مخلوق کی زندگی سے بالکل ہٹ کر علیحدہ اللہ تعالیٰ کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی حیاء کاملہ ہے. اور اس زندگی سے پہلے عدم کبھی نہیں تھا، اور نہ ہی زندگی کے بعد کبھی فنا آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور مخلوق، جو زندہ مخلوق ہے، وہ زندگی سے پہلے مردہ تھی، عدم تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی، اور پھر اس زندگی کے بعد موت ہے اور فنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی ہے جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. حیات کاملہ جب ہم کہتے ہیں تو کامل زندگی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کبھی عدم نہیں تھا اور نہ بعد میں زوال ہے، اور پوری زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی، اس میں کوئی نقص اور عیب ہے ہی نہیں، کسی بھی صورت کا، کسی بھی قسم کا. اور اللہ تعالیٰ کی جو زندگی کی صفت ہے، یہ مشتمل ہے دوسری صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت زندگی کے اندر دوسری اور صفات بھی پائی جاتی ہیں جو اس زندگی سے منسلک ہے، اللہ تعالیٰ زندگی سے بھی منسلک ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی صفت، سمع کی صفت، بصر کی صفت، قدرت کی صفت، ارادت کی صفت، رحمت کی صفت، اور اللہ تعالیٰ کے فعل کی صفت. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جب کرتا ہے، کب کرتا ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا. یہ سارے کے سارے صفات الکمال ہیں. اور جس ذات کی ایسی صفات ہوں، یہ ایسی ذات ہے جس کے لیے، جس کے سامنے سر جھکا جائے، سجدہ کیا جائے، اور ایسی ذات کو ہی پکارا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی دوسری ذاتیں ہیں یا مخلوق ہیں، اگر ان کی زندگی میں ہم دیکھیں تو ان کی زندگی ناقص زندگی ہے. وہ محتاج ہے قدم قدم پر اپنے خالق کے، اپنے مالک کے. ان کی زندگی میں اگر وہ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا ان کا ارادہ ہے یا وہ رحم کرتے ہیں یا ان کا علم ہے یا قدرت ہے، یہ سارے کے سارے جو صفات ہیں، یہ نقص اور عیب سے بھری ہوئی ہیں، کمزوری سے بھری ہوئی ہیں. لیکن خالق جل شانہ سبحانہ و تعالی کی زندگی مخلوق کی زندگی سے بالکل علیحدہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اور نام بھی ایسے عظیم اور بلند ہیں. جب ہم نے یہ جان لیا کہ جب ہمارا رب جل شانہ کی صفت، کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام زندہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، یہ نام ہے، اس نام کا جو صفت ہے وہ زندگی کی صفت ہے. جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کی صفت کے اندر یہ معنی شامل ہیں دوسری صفات کے، تو پھر جس میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ایسی ذات کے سامنے جھک جانا، ٹوٹ جانا اور اپنے آپ کو اس ذات کے حوالے کر دینا، کیونکہ یہ ذات ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی، یہ ذات سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے ہمارے بارے میں، اتنا میں نہیں جانتا جتنا میرا رب میرے بارے میں جانتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کسی بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کرم اور فضل والا بھی ہے. جب ایسے صفات ایک رب کی ہوں، عظیم رب کی ہوں، جو میرا خالق بھی ہے، مالک بھی، تدبیر بھی میری کرتا ہے اور حکمت والا بھی ہے، ظلم بھی کبھی نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرو، توکل کرو ایسے رب پر جو ہمیشہ زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آتی. تو توکل کے لائق کون ہے، بھروسے کے لائق کون ہے؟ وہ ذات جو پہلے عدم تھی، پھر وجود میں آئی اور پھر فنا ہو جائے گی، ایسے ذات پر بھروسہ کیسے کیا جائے؟ یا وہ ذات جو خود محتاج ہو، خود مشکل میں ہو. اسے یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کوئی بھی سے میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا درخت ہے، پتھر ہے، درند ہے، پرند ہے، جن ہے، انس ہے، نبی ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے، کوئی بھی ذات کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ جو جتنی چیزوں کو میں نے ذکر کیا ہے، یہ ذاتیں جو ہیں، یہ پہلے عدم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے خاص مقصد کے لیے. فرشتوں کا اپنا ایک کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. یہ زمین و آسمان ہے، ان کا اپنا مقصد ہے، سورج ہے، اس کا اپنا ایک فنکشن ہے، وہ کر رہا ہے، اور انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مکلف پیدا کیا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، پہلے فنا تھی، پہلے عدم تھی، پھر اللہ نے پیدا کیا، پھر فنا ہوئی. اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں، زندہ اور بغیر زندہ. زمین و آسمان زندہ نہیں ہے، زندہ ہے زمین و آسمان؟ زندہ نہیں. درخت اور پتھر زندہ ہے؟ زندہ نہیں. لیکن آپ دیکھیں، انس ہے، جن ہے، فرشتے ہیں، یہ زندہ ہے. یہ جو زندہ ہیں، یہ پہلے عدم تھے، پھر وجود میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر عدم کی طرف جا رہے ہیں، فنا کی طرف جا رہے ہیں. عدم، زندگی، پھر فنا. اگر یہ حال ہے مخلوق کا، تو پھر یہ مخلوق جب خود مشکلیں میں ہوتی ہے، مصیبت میں ہوتی ہے، یہ مخلوق جب خود حاجت میں ہوتی ہے، تو ان کی حاجتیں کون پوری کرتا ہے؟ اپنے خلق کے لیے عدم تھی، محتاج ہے کوئی پیدا کرے. جب پیدا ہوئی، کمزوری میں پیدا ہوئی، محتاج ہے کہ اس کی اس کمزوری کو دور کرے، اس ضعف کو دور کرے، اس کی حاجتیں پوری کرے، وہ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، یا زندگی کو قائم رکھنے کے لیے محتاج ہے. اس لیے میں آگے بتاؤں گا کہ قیوم کا کیا تعلق ہے حی سے، پھر حی سمجھ لیں ہم. تو جب یہ صفات ہیں مخلوق کی، تو پھر مخلوق پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہم؟ وہ بھروسہ جو صرف خالق کے لیے کیا جاتا ہے. بھروسہ دو قسم کا ہوتا ہے میرے بھائیوں. ایک وہ بھروسہ جو ہم کسی مخلوق سے بھی کر لیتے ہیں. مجھے بھروسہ اپنے بھائی پہ کہ بھائی یہ پیسے ہیں میرے لیے بکرا خریدنا، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں جانے کے لیے، بکرا بھائی لے کے آتے ہیں، ان کو وکیل میں بناتا ہوں، پھر میں خود ذبح کرتی ہوں، ان کو میں خود کہتا ہوں آپ ذبح کر لیں. یہ جائز ہے. زندگی کے معاملات میں، ہر اس کام میں جس پر مخلوق قادر ہے، آپ اسے پر بھروسہ کر کے اسے وکیل بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کی. وہ عمل یا وہ چیز جو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. رزق کون دیتا ہے؟ کوئی مخلوق دے سکتی ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ عافیت صحت کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ زندگی موت کون دیتا ہے؟ کون مالک ہے؟ اگر میں کسی شخص کو وکیل بناؤں کہ میرے بیٹے کو شفا دے، تو وہ تو نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر کسی کو شفا نہیں دے سکتا، یاد رکھیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، جب میں مریض ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. تو ڈاکٹر پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر سبب ہے، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر تشخیص کرتے ہیں، دوائی لکھتے ہیں، اور تندرستی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جانور کو کون سا ڈاکٹر دوا دیتا ہے؟ بیمار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ دنوں کے بعد بالکل تندرست ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو کس ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، دوائی دی ہے. الغرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی شافی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شفا دینے کے لائق نہیں ہے، کوئی زندگی دینے کے لائق نہیں ہے. تو جب یہ معانی ہم دیکھتے ہیں مخلوق میں کہ فنا ہے, پھر عدم ہے, پھر وجود ہے, پھر فنا ہے, اور جو وجود ہے, یہ جو زندگی ہے, یہ خود ناقص زندگی ہے, محتاجی کی زندگی ہے, کمزوری کی زندگی ہے. پھر ان محتاجوں اور کمزوروں کو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کو مشکل کچھ حال دروا بنایا جائے؟ کیسے انسان نے تصور کیسے کیا ہے کہ علی مشکل کشا ہے, غوث حاجت روا ہے, ان پہ توکل کر رہا ہوں, ان پہ بھروسہ کر رہا ہوں, مجھے بھروسہ ہے سید علی پر مجھے نیک و صالح اولاد دے گا. یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ نیک و صالح اولاد دیتا کون ہے؟ اولاد کا مالک کون ہے؟ کون دیتا ہے؟ سید علی جب نہیں تھے تب کون دیتا تھا؟ سید علی تو پہلے عدم تھے نا, جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب اولاد کون دیتا تھا؟ اسی ذات سے مانگو جو سید علی سے پہلے اولاد دیتی تھی. سید علی کو بھی اولاد دی ہے اسی ذات نے, اور سید علی کے بعد بھی اولاد دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کوئی ذات ایسی ہے؟ تو یاد رکھے, اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں فرق ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے, بصیر ہے, سننے والا, دیکھنے والا ہے. تو مخلوق بھی تو سنتی اور دیکھتی ہے بھائی. اسے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے, پہلے تو اللہ تعالیٰ انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں, کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی, اور پھر اقرار کیا ہے, ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. تو مخلوق کو سننا اور دیکھنا خالق کو سننے دیکھنے سے بالکل الگ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا تھی, لمبی دعا ہے, اس میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت الحی الذی لا يموت والجن والانس يموتون. لمبی دعا کے بعد دعا یہ ہے اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. كتنی پیاری الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے ہمیشہ, کبھی موت نہیں آئے گی, اور جن اور انس مر جائیں گے, تو میرا بھروسہ صرف تجھی پر ہی ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. انس میں سے بھی کوئی, جن میں سے بھی کوئی نہیں. اچھا فرشتے ہو سکتے ہیں؟ فرشتے بھی نہیں, کیونکہ فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور عبادت کے متعلق جو زندہ ہے ہمیشہ, اسی کی عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ غافر آیت 65 میں هو الحی لا الہ الا هو, هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین. هو الحی وہی زندہ ہے, لا الہ الا هو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. فادعوه مخلصین له الدین, بس اسی کی عبادت کرو اخلاص نیت کے ساتھ, خلوص دین کے ساتھ, پورے دین میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہاں پر دعا کا لفظ ہے, اور قاعدہ میں نے پہلے بیان کیا تھا, اگر دعا پر مطلقاً بغیر کسی قید کے دعا کا لفظ آپ دیکھیں قرآن مجید میں, حدیث میں, صحیح حدیث میں, اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت, مطلق عبادت. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ زندہ ہے, مرنے والا نہیں ہے, وہ واحد معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اچھا یہ تو اسم اللہ الحی زندہ. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو مخلوق بھی تو زندہ ہے, تو پھر جب مخلوق زندہ ہے خالق بھی زندہ ہے, دونوں میں مشابہت ہوتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی زندگی کا انکار کرنا ہے اس خدشے کی بنیاد پر کہ مخلوق بھی زندہ ہے تو خالق بھی زندہ ہے, دونوں میں آپس مشابہت ہوتی ہے, اور جس نے مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دی تو اس نے شرک کیا اور کفر کیا. معتزلہ نے بڑی عجیب سی بات کہی ہے. جہمیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت, ہم تو مانتے نہیں, نہ وہ زندہ ہے نہ اس کی کوئی زندگی ہے. سرے سے ان کی ایک عجیب بات, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ان کے ایک گروہ نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ ایک جہمیوں کا ایک گروہ ہے. دوسرے گروہ نے کہا اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ دنیا کے اندر نہ دنیا سے باہر ہے. کہاں پہ پھر عدم کیا ہوتا ہے؟ جانتے عدم, عدم کو ذرا تعریف بتائیں کیا ہوتی ہے, کوئی بتا سکتا ہے عدم کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. کیسے آپ ڈیفائن کریں گے. کچھ بھی نہیں کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز جو نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے. اسے عدم کہتے کہ نہیں؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں جہمیہ نے عدم کی عبادت کی ہے. معتزلہ نے کہا نہیں, دیکھیں جی جہمیہ سے غلطی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام تو ہے لیکن صفات نہیں ہے. نام تو مانتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ علیم ہے, وہ حی ہے, قیوم ہے, خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا, یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے نام ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نام مانتے ہیں, صفت کا انکار کرتے ہیں. کیسے, کیا مطلب ہے؟ نئی بات کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں, اللہ تعالیٰ زندہ ہے بغیر زندگی کے, عالم ہے بغیر علم کے, کریم ہے بغیر کرم کے, علیم ہے بغیر علم کے, رحیم ہے بغیر رحمت کے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نام کا زندہ ہے, نام کا عالم ہے, نام کا رحم کرنے والا ہے, حقیقتا نہیں. کوئی شخص آپ سے کہے آپ نام کے خوبصورت ہو کام کے نہیں, آپ نام کے آپ کی آواز اچھی ہے کام کے نہیں, آپ نام کے اچھے انسان ہو کام کے نہیں, آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ یہ تعریف کر رہے ہیں یا مذمت کر رہے ہیں؟ مجھے تو بتائیں, کسی شخص کی تعریف آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ نام کے اچھے ہیں؟ لیکن لوگوں کو دیکھیں, تعجب کی بات دیکھیں. آپ اپنے بھائی کو نہیں کہہ سکتے میرے بھائی, ذرا بھائی کو کہہ کے دیکھیں, کہہ رہا نہیں ویسے کہہ رہا, سیدھا ناراض ہو کہ کیا کچھ پی کے آئے ہو, کچھ کیا کھا کے آئے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو, تمہاری عقل کہاں ہے, تمہیں شرم نہیں ہے؟ میں تمہارا بھائی, تو مجھے کہ تو میں نام کا بس اچھا ہوں, کام کا اچھا نہیں ہوں میں؟ یہ تو میری تعریف کری, میری مذمت کر رہے ہو تم. لیکن ان لوگوں کو دیکھیں, تعجب کی بات ہے, ایک گڑھے سے نکلنا چاہے, بچنا چاہ کہ بھائی اس میں گرنا چاہے, تشبیہ کا گڑھا ہے اس میں بچنا چاہتے ہیں, اس سے بڑے گہرے گڑھے میں گر گئے جس میں انہوں نے اتنی جرت کی, اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی اتنی بڑی جرت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نام تو ہے, نام کا تو رہے گا, کام کا نہیں ہے. نعوذ باللہ. والا کوئی یہودی یہ بات کرتا ہے اس کو گردن سے گروان سے پکڑ لیتے, تم یہ کیا غلط بات کر رہے ہو. لیکن مسلمان ایک کلمہ پڑھتے, اپنے آپ مسلمان بھی کہتے, ایسی باتیں کرتے رہتے, وہ جب نصیحت کرتے کہتے ہیں وہابی کی بات نہ سنو. سبحان اللہ. پھر ان کی بات سنیں, بات کس کی سننی چاہیے؟ ان لوگوں کی جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی, اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں. بہرحال تو اس کا جواب یہ ہے, پہلی بات یہ ہے, یہ کہنا کہ تشبیہ لازم آتی ہے اس لیے ہم نام تو مانتے صفات نہیں مانتے, ان کے جواب یہ ہے پہلی بات کہ ان ناموں پر تمہیں یقین ہے, اقرار ہے, جس ذات نے ناموں کو بیان کیا ہے قرآن مجید صحیح حدیث میں, اسی نے تو صفات کا بھی ذکر کیا ہے. تو پھر آدھے قرآن کو لے لیا, آدھے کو چھوڑ دیا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ غفور ذو الرحمہ. اچھا رحیم نام ہے, ذو الرحمہ کیا ہے, صفت ہے کہ نہیں؟ تو رحیم کو تو مان لیا, ذو الرحمہ کا انکار کیوں کیا ہے؟ رحیم نام ہے, رحم کرنے والا, ذو الرحمہ رحمت والا, جو رحم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی نام بھی بیان کیا ہے اور صفت بھی بیان کیا الگ سے, تاکہ کوئی بھی جاہل انسان, بے عقل انسان یہ جرت نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ نام تو لیکن صفات نہیں ہے. پھر بھی عقل والوں نے اپنی بات کر ہی, اور بڑے عقل مند سمجھتے ہیں معتزلہ, جو ہے ان کی بنیادی عقل ہے, نقل بعد میں ہے ان کے نزدیک, اور وہیں سے مار کھائی, جس چیز کو شریعت پر, وحی پر, اللہ تعالیٰ کے فرمان پر آگے کیا وہیں سے مار کھائی, اور یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. جس نے کسی چیز کو مقدم کیا قرآن اور سنت پہ, یہ قاعدہ یاد رکھیں, کسی چیز کو مقدم کیا آگے کیا, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس کے لیے عذاب بنا دیا. جس نے مال دولت کو قرآن سنت سے آگے کیا, اس کے لیے مال جو ہے, مال دولت جو اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے, ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. جس نے بھی بچوں کو قرآن اور سنت سے آگے کیا, وہ ان کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. جس نے اپنی نوکری کو آگے کیا, اسے مصیبت بن جاتی ہے. تو قرآن, جس نے عقل کو آگے کیا, اس کی عقل اس کے لیے مصیبت. دیکھیں کتنی بڑی مصیبت ہے, عقل نے جرت کیسے کی ہے؟ یہ اللہ سے عذاب نہیں تو پھر ہے کیا؟ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا ایسے لوگوں پر کہ وہ حق سمجھتے 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 موت آ جاتی ہے. دیکھیں زناکار، سود خور، بدکار انسان جانتا ہے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں، کبھی توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ لوگ ان مسائل کو اپنا دین سمجھتے ہیں، عقیدہ سمجھتے ہیں، منحل سمجھتے ہیں کہ عقل نقل پہ مقدم ہے، ہم پہلے عقل پہ تولیں گے، جو عقل نے مان لیا تو وہ مانیں گے قرآن حدیث کو، جو عقل نہیں مانتے ہم نہیں مانیں گے. اسی عقل سے ہی اللہ تعالی نے ان کو عذاب دیا اور عقل کی بنیاد پر ہی وہ گمراہ ہوئے. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کا وجود مخلوق کے وجود جیسا ہے؟ تو پھر وجود بھی نہ مانو. اگر مشابہت لازم آتی ہے تو پھر وجود میں بھی تو مشابہت کہیں نہ کہیں وجود کے لفظ میں تو مشابہت ہے نا، کہ خالق موجود مخلوق بھی موجود ہے، لیکن کیا ایک جیسا وجود ہے کیا؟ ہرگز نہیں. اگر وجود کا انکار کر دیں تو کفر ہے. کیا خیال، وجود کا انکار کرنے سے کوئی مسلمان باقی رہتا ہے؟ نہیں. وہ جانتا ہے کہ وجود کا انکار کر دیں تو پھر کفر. کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، مخلوق بھی موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ موجود، مخلوق بھی موجود ہے، دو مشابہت نہیں ہوتی، تو پھر آپ یہ بھی مانیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور صفت زندگی ہے اور مخلوق جیسی نہیں ہے. قاعدہ ایک ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ کے ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں آپ لوگوں کے؟ ایک کشتی پہ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ دو دو کشتی پہ سوار کیوں ہوتے ہو؟ تیسرے نمبر پہ مخلوقات کی صفات ہم دیکھتے ہیں. مخلوق کی صفت جو ہے، اب مخلوق زندہ ہے، ہاتھی بھی زندہ ہے، چیونٹی بھی زندہ ہے، انسان بھی زندہ ہے، مگرمچھ بھی زندہ ہے، کوا بھی زندہ ہے، سب زندہ ہے کہ نہیں؟ کیا سب کی زندگی ایک جیسی ہے کیا؟ ہاتھی کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ عمر کتنی ہوتی ہے ہاتھی کی ویسے؟ اچھا، سب سے لمبی عمر اور مخلوق کیا ہے حیوانوں میں سے، کوئی جانتا ہے؟ ویل، کچھوا. کچھوا ہے، اور کچھوا ہے، کوا ہے، ہاتھی ہے، ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، اور ان سے زیادہ جنوں کی عمریں زیادہ، جنوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی ہیں. جن جو ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہے کہ نہیں؟ جن بھی زندہ ہے، حیوان بھی زندہ ہے، انسان بھی زندہ ہے، لیکن سب کی یہ حیات مختلف ہے. تو پھر جب مخلوق میں یہ فرق پایا جاتا ہے تو خالق مخلوق میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ اب دیکھیں، انسان کا ہاتھ ہے، چیونٹی کا بھی ہاتھ ہے، ہاتھی کا بھی ہاتھ ہے، ایک جیسے ہیں سارے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا نہیں بھی ہاتھی کا ہاتھ نہیں، ہم نہیں مانتے، یا انسان کا ہاتھ کا انکار کر دے کیونکہ چیونٹی کا بھی ہاتھ ہے تو دونوں مشابہت ہوتے، چیونٹی کا ہاتھ کہاں اور انسان کا ہاتھ کہاں؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جب مخلوق کے اندر یہ تفاوت، یہ اختلاف موجود ہے، تو پھر خالق و مخلوق میں اس سے بڑھ کر ہوگا کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر ہوگا، اور ہونا چاہیے. عقل تو یہ کہتی ہے نا، عقل یہ کہاں کہتی ہے کہ مشابہت ہوتی اور انکار کر دو؟ یہ تو حی القیوم. القیوم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم ہے بغیر کسی فنا اور زوال کے، اور اس کی قدرت سے ساری مخلوق کا قیام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم ہے بغیر کسی فنا اور زوال کے، اور اس کی قدرت سے ساری مخلوق کا قیام ہے. اور صفت القیومیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی، نام قیوم کے اندر صفت قیومیہ ہے. صفت قیومیت اللہ تعالیٰ کی جو ہے، وہ اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں. پہلا معنی ہے بے نیازی کا، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، قائم بنفسی ہے، اللہ تعالیٰ خود قائم ہے، کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے اپنے قیام کے لیے، اپنے مخلوق کے قیام کے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سورۃ فاطر آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، تم فقیر ہو، محتاج ہو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ تم محتاج ہو، فقیر ہو، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمد و ثنا والا ہے، غنی حمید ہے. اور حدیث قدسی میں، صحیح مسلم کی روایت میں لمبی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی. اے بندے، اے میرے بندے، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم چاہو بھی. ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور تم مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے اگر تم چاہو بھی. یعنی پوری مخلوق کی اچھائی سے یا برائی سے اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑتا. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، اللہ تعالیٰ غنا کامل غنا ہے. بعض لوگوں کی بدعقیدگی ہے، بعض لوگوں میں وہ پرانے یونانی زمانے وہ کہتے تھے معبود کی جتنے عبادت کرو گے اتنا طاقتور ہوتا ہے، جتنی عبادت کم کرو گے اتنا ضعیف اور کمزور ہوتا ہے. تو معبود بیچارہ جو ہے ان کے نزدیک، ان کا جو معبود ہے، جو ان کا الہ ہے، وہ ایسی ذات ہے جس کو طاقت ملتی ہے مخلوقات سے. اگر کوئی مخلوق میں سے، لوگوں میں سے کسی معبود، بہت سارے ہوتے تھے، کوئی آسمان کی بجلی کا خدا ہے، رب ہے، کوئی پیدا کرنے کے لیے، کوئی خوشی کا ہے، کوئی غمی کا ہے، کوئی محبت کا ہے، کوئی نفرت کا ہے، بہت سارے انہوں نے رب بنائے ہوئے تھے. اگر کوئی شخص کسی، یا لوگ اگر کسی ایک معبود کی عبادت کرنا چھوڑ دیں تو وہ معبود جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور باقی طاقتور ہوتے جاتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی تعجب کی بات ہے. پھر جس کے ساتھ اپنے گردن جھکاتے ہو، جس کو مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، وہ محتاج ہے تمہاری عبادت کا. یعنی تم اس سے مانگو، اسے پکارو، اس کا ذکر خیر کرو، اس کو طاقت آئے گی، پھر تمہاری مدد کرے گا. یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی. رب العزت سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ قائم ہے اور پوری مخلوق کا قیام اللہ تعالیٰ کے قیام سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو قائم کر رکھا ہے. تو پہلا معنی ہے بے نیازی کا، اس معنی میں قیوم کے معنی میں جو پہلا معنی ہے بے نیازی کا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہم نہ کریں اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں ہوتا. عبادت کرنے میں نماز پڑھیں ہمارا فائدہ ہے، نماز نہ پڑھیں ہمارا نقصان ہے. دیکھو جواب تو دینا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، ہم نے کہاں جائیں گے؟ نہ تو ہم اس کائنات سے نکل سکتے ہیں، اور نہ اپنے آپ کو حساب سے بچا سکتے ہیں، اور نہ ہی موت سے بچا سکتے ہیں. الغرض اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ قیوم ہے اور غنی ہیں، بے نیاز ہیں، کسی کے محتاج نہیں. دوسرا معنی قیومیت کے اندر جو دوسرا معنی پایا جاتا ہے وہ ہے تدبیر کرنے کا، ربوبیت کا معنی، کہ اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت ہے. دوسرا معنی قدرت کا ہے، سوری، دوسرا معنی ایک تو بے نیازی کا، دوسرا معنی کامل قدرت، اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ ہے اور پوری کائنات کی تدبیر کرتے اپنے قدرت سے، اور پوری کائنات کی خیر خواہی کے لیے جو کوئی چیز بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اسے فراہم کرتا ہے. مخلوق کے قیام پیدا کیا، چھوڑ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے زمین آسمان کو پیدا کیا، سبحان اللہ، دیکھیں ذرا، وہ پھر زمین کو ہموار کیا، وقدر فی اقواتها فی اربعۃ ایام، دو دنوں میں زمین کو بنایا، دو دنوں میں پوری زمین کو، جو پورا گلوب ہے، پھر آسمان کو بنایا، پھر چار دن لگائے زمین کو ہموار کیا، اور اس کے اندر جو رزق اور نعمت ہے اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنا دی، پیدا کر دی، تاکہ میری مخلوق کسی اور کی محتاج نہ رہے. آج بیچارہ انسان زمین کو چھوڑ کر مریخ طرف جانا چاہتا ہے، لگے ہیں کیمرے، پتہ نہیں کتنی بلین ڈالرز خرچ کیے ہیں پانی کی ایک بوند کے لیے، کہیں سے پانی کی بوند مل جائے، کیونکہ پانی میں زندگی ہے، اگر پانی ہے تو زندگی ہے، ورنہ پھر موت ہے. لگے ہیں الٹے سیدھے ان کے تجربے ہیں، پتہ نہیں زمین چھوٹی پڑ گئی ہے کیا؟ نہیں، زمین چھوٹی ہے، جتنی خرچ کر کے مارس کو جانا چاہتے ہیں، بے اللہ کی زمین کتنی کشادہ ہے، صحرائیں پڑی نا، صحرائیں خالی، وہاں پر کنویں بنائے، زمین سے پانی نکالے اور صحرا کو آباد کرے، زمین تو تنگ نہیں ہے، نہ زندوں کے لیے نہ مردوں کے لیے، زمین تو بالکل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کافی ہے. وہ جائیں ارض کفایت احیاء و امواتا، زندوں کے مردوں کے سب کے لیے کافی ہے زمین. تو ہم کہاں بھاگ رہے ہیں بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دو دن زمین کو بنانے میں لگائے اور چار دن زمین میں نعمتیں پیدا کرنے میں لگائے، ڈبل وقت، تاکہ میرے بندے کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو یہیں سے اسے ملے. کوئی ضرورت نہیں کوئی ایلین ڈھونڈے کہیں، جیسے کہتے ہیں ایلین ہے، پتہ نہیں کسی اور سیارے کی مخلوق آئے گی وہ کچھ ہمیں دے گی، نہیں نہیں نہیں، اسی زمین کے اندر تمہاری زندگی ہے، یہیں سے تم نکلے ہو، یہیں پر تم نے مرنا ہے، یہیں اسی کے اندر واپس جانا ہے، پھر اسی سے تمہیں نکالنا ہے، اسی زمین کے اندر سے. تو اللہ تعالیٰ نے تدبیر کرتے اپنی کائنات کی، اور اللہ تعالیٰ جب عرش، دیکھو عرش قائم ہے، بڑی سب سے بڑی مخلوق، کیا اللہ عرش کا محتاج ہے؟ یعنی اگر عرش تو اللہ تعالیٰ مستوی نہیں عرش پہ، اگر کرسی مجھے ہٹا دی جائے میں زمین پہ گر جاؤں، میں محتاج ہوں اس کرسی کا، میں محتاج ہوں دو ٹانگوں کا چلنے کے لیے، میں محتاج ہوں زبان کا بولنے کے لیے، میں محتاج ہوں آنکھوں کا دیکھنے کے لیے، میں محتاج ہوں کان کا سننے کے لیے، میں محتاج ہوں ہاتھ پکڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے اور نہ ہی کسی اور مخلوق کا محتاج ہے. جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں صفات ذاتیہ ہیں کما یلوق بجلالہ سبحانہ وتعالیٰ. اس سے بعض لوگوں کا جسم لازم آتا ہے. تو تجسیم جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ محدث لفظ ہے، بدعت ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اگر معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں، وہ صفات متصف ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اسے جسم نہ کہیں، اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ صفات کاملہ کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اچھے صفات ہیں. اور اگر تمہارا مقصد یہ ہے جسم سے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے آنکھوں کا یا کانوں کا یا ہاتھ کا یا پاؤں کا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے شان میں جائز نہیں ہے، اور ایسے الفاظ کہنا کفر جائز اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن آپ لفظ وہ استعمال کریں جو شریعت سے ثابت ہے، یہ لفظ غلط ہے. الغرض سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کے لیے فقیر ہے، اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ الرعد آیت نمبر 33 میں، افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعل للہ شرکاء قل سموہم. کیا جو ذات قائم ہے ہر نفس پر جس کو اس نے پیدا کیا ہے، بما کسبت جو چیز اس نے کمائی ہے، اللہ تعالیٰ قائم ہے. دیکھیں جو ہماری زندگی کے لیے، ہمارے قیام کے لیے جس کی ضرورت اللہ تعالیٰ وہ فراہم کی ہے، پھر جو عمل ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں توفیق دی ہے، پھر جو عمل ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ ہم سے لے گا، حساب لے گا اللہ تعالیٰ ہم سے. اگر اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ، برا عمل ہے تو برا بدلہ. اللہ تعالیٰ کافر کو یعنی تندرستی اسے چھین لے، یا اسے عقل چھین لے، یا اسے آنکھوں کا نور چھین لے، یا کانوں کی سماعت چھین لے، یا دل کی دھڑکن چھین لے کہ وہ پتھر کی طرح بیٹھا رہے کچھ کر نہ سکے، نہیں. کافر کو بھی توفیق دی ہے کہ وہ زندہ رہے اور وہ کھائے پیے موج کرے اور وہ عمل بھی کرے، زبان سے بھی بات کرے گا فرشتے لکھ رہے ہیں، عملاً کچھ عمل کرے گا فرشتے وہ بھی لکھ رہے ہیں. قیامت اس نے حساب دینا ہے. مومن کو دیکھیں، مومن کا بھی یہی حال ہے، جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے فوراً نہیں پکڑتا، اسے ڈھیل دیتا ہے. کافر کو ڈھیل دیتا ہے، مومن کو بھی ڈھیل دیتا ہے. ہو سکتا ہے توبہ کر لے. کتنے کافر ہیں جنہوں نے توبہ کی اور مسلمان ہوا. اگر اللہ تعالیٰ فوراً کافر کو پیدا ہوتے ہی پکڑ لیتا تو پھر حساب کس چیز کا، حکمت کیا ہے پیدا کرنے میں؟ اللہ تعالیٰ کافر کی عمر 70 سال بھی ہے، 80 سال بھی ہے، اللہ تعالیٰ عمر دی ہے، ڈھیل دی ہے. 80 سال تک کی عمر تک بھی عقل نہ آئے اور اسی گائے کے سامنے سر جھکا کے کھڑے، یا اسی چرچ میں جا کے اس ہاتھ سے بنائے ہوئے کراس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے اسے مانگ رہے ہیں. 80 سال میں عقل آئے تو پھر کب آئے گی میرے بھائی؟ 40 سال کی عمر میں عقل اوپر جاتی، 50 سال کے بعد تو نیچے آنا ہے. 80 سال میں تو پھر بچوں میں عقل آتی ہے. جب بہترین جوانی میں جب عقل تھی، تندرستی تھی، تب عقل نہیں آئی تو پھر بڑھاپے میں کب عقل خاک آئے گی کیا؟ اس لیے یہ جوانی جو ہے، یہ عقل مندی، یہ صحت، یہ فراغت، یہ وہ نعمتیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے قیامت کے دن، تو اسے ضائع نہ ہونے دینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، باطل عقیدہ، بحث الوجود کا عقیدہ. وہ کہتے ہیں اللہ، اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو پھر یہ اس کا یہ معنی اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے. یہ کس نے کہا کہ ہم یہ مانتے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے؟ یہ غلط عقل کہاں سے ہے؟ یہ غلط سوچ کہاں سے ہے؟ مخلوق کے لیے تو واجب ہے کہ انسان محتاج ہوتا ہے، ہر چیز کا محتاج ہے. ربی خالق بے نیاز ہے. صمد کیا ہوتا ہے؟ صمد کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے، نہ پوری کائنات کا محتاج ہے. جب کائنات نہیں تھی تب بھی تو اللہ تھا، جب عرش نہیں تھا اللہ تعالیٰ نہیں تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اپنے رب کے. تو یہ سوچ ہی غلط ہے، باطل سوچ ہے. ہم اگر عرش کو مانیں اور یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہوا، اس کا یہ معنی ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے، اس لیے ہم مانتے نہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تمہارے عقل میں خرابی، تو ہم کیا کریں پھر؟ ہم تو یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور یہ بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو محتاج نہیں ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے، ہمارے لیے ممکن ہے، مخلوق ہیں بےچارے ہم لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، بس یہ جو دونوں صفات ہیں الحی والقیوم، اس میں تعلق کیا ہے؟ قرآن مجید میں تین ایسی جگہ جہاں پر دونوں ناموں کو ذکر کیا گیا ہے. نمبر ایک سورت البقرہ آیت الکرسی میں، آیت 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. دوسری سورت آل عمران آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. اور تیسری سورت سورۃ طہٰ میں آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. سورۃ طہٰ آیت نمبر 111. ان دونوں ناموں کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ دونوں ناموں کو ایک ساتھ تین مختلف صورتوں میں ان دونوں ناموں کو ذکر کیا اور قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت میں ان دونوں ناموں کو جوڑا ہے؟ آیت الکرسی. یہ دونوں نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے سارے صفات کی جامع صفات ہیں. صفت الحیا اللہ تعالیٰ کے جو نام الحی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت زندگی کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کی جامع صفت ہے زندگی کی صفت جو ہے, جسے میں نے بتایا ہے علم ہے, سمع ہے, بصر ہے, قدرت ہے, ارادہ ہے, یہ سب ذاتی صفات ہیں اور یہ سارے کے سارے صفات الحی کے نام کے اندر شامل ہیں. کیونکہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ حی ہے اور سنتے بھی نہیں, دیکھتے بھی نہیں ہے, جانتے بھی نہیں ہے, ارادے بھی نہیں ہے, قدرت بھی نہیں ہے, تو پھر اس گلاس میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی مخلوق ہے, میں بھی مخلوق ہوں, میرے میں اور اس گلاس میں اس شیشے کے ٹکڑے میں کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں میں زندہ ہوں, یہ کہتا میں بھی زندہ ہوں, کیا باقی زندہ ہے؟ تو کیسے سمجھاؤ گے اس کی شیشے ٹکڑے کو تم مردہ ہو زندہ نہیں ہو؟ کیسے بتاؤ گے اسے؟ کہہ سکتے کہ نہیں میں زندہ اس لیے ہوں کہ میں دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, میرا ارادہ ہے, میری طاقت ہے, میری قدرت ہے, میں بات بھی کرتا ہوں, تم کیا کرتے ہو؟ جواب دے سکتا ہے؟ تو پھر زندہ کیسے ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ صفت الحیا جو ہے یہ جامع صفات ذاتیہ کی, اور جو صفت القیومیہ ہے وہ جامع صفات الافعال اللہ تعالیٰ کی افعال کی. اللہ تعالیٰ کی فعل صفت کون سی ہے؟ ربوبیت کی صفات, خلق, رزق, تدبیر, زندگی دینا, موت دینا, نفع دینا, نقصان پہنچانا, یہ سارے کے سارے جو صفات ہیں یہ ربوبیت کی صفات ہیں, صفات فعلیہ ہیں, اور یہ قیومیت کی صفت کے اندر سارے کے سارے شامل ہیں. تو یہ حکمت ہے آیت الکرسی عظیم آیت جو ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, ان دونوں ناموں میں سارے کے سارے صفات شامل ہو گئے اللہ تعالیٰ کی, رحیم, کریم, علیم, المحی, المیت, سارے کے سارے صفات اللہ تعالیٰ کی ان دونوں ناموں میں شامل ہو گئی ہیں. اس لیے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس میں اعظم ہے وہ الحی القیوم ہے, کیونکہ اس میں سارے کے سارے نام شامل ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زاد المعاد میں کہ صفت الحیات, اللہ تعالیٰ صفت زندگی کی صفت جو ہے وہ شامل ہے سارے صفات کمال کی جو ذاتی صفات ہیں, اور صفت القیومیت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ شامل ہے سر صفات الافعال کی. اس اللہ تعالیٰ کی جو اس میں اعظم ہے, جب اللہ تعالیٰ اس نام سے جب اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص اس نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور سنتا ہے, اس کی حاجت پوری کرتا ہے, وہ ہے الحی القیوم. یہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ کا موقف ہے, اور بعض علماء نے یہ کہا ہے بلکہ ابن القیم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جو ہے, جو نام اعظم ہے وہ ان دو آیتوں میں, آیت الکرسی میں اور آل عمران کی پہلی آیت میں, تو اگر دونوں کو ملایا جائے تو اس میں دو نام ہیں, ایک اللہ کا نام دونوں میں ہے, دوسرا الحی القیوم کا, اور الحی القیوم کی واپس اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف ہے. بعض علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہی اسم الاعظم ہے, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. الحی القیوم شامل ہے سارے صفات کو, اللہ تعالیٰ کا نام اللہ سارے صفات کا شامل ہے, الحی بھی قیوم دیگر صفات بھی, اور اس لیے
یہ تو ہے, یہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا یہ ناراض ہو گیا. اب ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اب ٹھیک ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے, ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے اللہ تعالیٰ سے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ تعالیٰ, اے زندہ میں سے زندہ رہنے والا, اے قائم پورے کائنات کو قائم کرنے والا, میں تیری رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں. میں محتاج ہوں, ضعیف ہوں, کمزور ہوں, بڑی مصیبت میں پھنسا ہوں. استغاثہ کیا مطلب ہے؟ استغاثہ کا ایک ہوتا ہے مدد طلب کرنا, اور استغاثہ کا مطلب ہے شدید تکلیف میں مدد طلب کرنا, اسے کہتے ہیں استغاثہ. کہ اللہ تعالیٰ میں شدید تکلیف میں ہوں, تیرے سوا میرا کوئی نہیں, اے اللہ تعالیٰ میں تیرے رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں. الحی والقیوم کا لفظ کیوں مشکل میں کیوں؟ سبحان اللہ, دیکھیں ذرا, مخلوق, زندہ مخلوق جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے, یہ تکلیف یا تو اس کی زندگی کی دشمن بن جاتی ہے یا اس کے قیام کی دشمن بن جاتی ہے, اس کے زندگی میں رہنے کی دشمن بن جاتی ہے. تکلیف یا تو جسمانی ہوتی ہے, جیسا کہ مرض ہے, جسمانی تکلیف ہے, اس زندگی میں کمی ہوتی ہے, زندگی کو تکلیف ہوتی ہے. اور اگر رزق کی تنگی ہو, اولاد کی کمی ہو, تو قیومیت میں فرق پڑتا ہے. اس لیے سبحان اللہ, اس حدیث میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دو ایسے نام, الحی اور القیوم کو, ان دونوں نام سے اللہ تعالیٰ کا, ان دونوں نام سے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی, وسیلہ بنایا گیا. تو اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنا سکتے ہیں, جیسے کہ اس حدیث میں ہے. لیکن اسے, اور اسے کہتے ہیں التوسل الشرعی, شرعی وسیلہ جو جائز ہے. کسی نبی کو وسیلہ بنانا, کسی ولی کو وسیلہ بنانا, کسی فرشتوں کو وسیلہ بنانا, یہ جائز نہیں میرے بھائی. اگر یہ جائز ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم ضرور دے کے جاتے, جب کوئی مصیبت وقت آئے تو پھر مجھے پکارنا, یا مجھے وسیلہ بنانا, یا جبریل کو وسیلہ بنانا, یا علی کو وسیلہ بنانا, ہرگز نہیں. ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ سبق دیا صحابہ کرام کو, اور آج تک اس امت میں یہ سبق موجود ہے. جو سمجھنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے آسانی کر دے گا سمجھنے میں, اور جو نہیں سمجھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے نہ سمجھنے میں آسانی پیدا کر دے گا. پتہ ہے آپ کو دونوں صورتیں ہیں. آپ راستہ کون سا اختیار کرنا چاہتے ہو؟ توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جسے جھٹلایا, غلط راستے کو بنایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے مشکل راستہ آسان کر دیں گے ہم. اللہ تعالیٰ مشکل راستہ, کفر کو راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا. ورنہ تصور کر سکتے ہیں آپ, ایک پی ایچ ڈی لیول کا بندہ, پروفیسر کی ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے, وہ ایٹم تک جا کے پہنچا ہے سائنس میں, کہ ایٹم کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, الیکٹرون ہوتے ہیں, نیوٹرون ہوتے ہیں, پروٹون ہوتے ہیں, ان کے آپس میں کیا تناسب ہے, کون حرکت کر رہا ہے, کون, یہاں تک پہنچا ہے, لیکن گائے کے آگے سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے. یہ مشکل راستہ جو ہے کس نے آسان کیا اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. فصل یسر ہو لسرا, تم نے یہ راستہ اختیار کیا, یہی کفر کا راستہ تمہارے لیے آسان کر دوں گا میں. اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, اور جس نے سچ کو قبول فرمایا, سچ دعوت کو اپنایا, حق راستے کو اپنایا اور اس پر چلتا رہا, اللہ تعالیٰ فرماتا اس کے لیے یہ حق کا راستہ میں آسان کر دوں گا. فسنيسره لليسرى, وہ آسان راستہ چاہتے, صراط مستقیم آسان راستہ ہے اور صراط الجحیم مشکل راستہ ہے. تو تعجب کی بات, لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کے صراط الجحیم کی طرف جاتے, کیوں جاتے ہیں؟ اور کہتے ہیں یار بڑے مزہ آ رہا ہے اس زندگی میں. کون سا مزہ آ رہا ہے؟ جب بعض لوگوں کو خوشی ہوتی ہے نا, دیکھو کافر تو خوش ہوتے ہیں کہ نہیں, وہ تو خوش ہوتے ہیں, لیکن جب خوشی ہوتی ہے چاہے کافر ہو مسلمان ہو, پتہ اس خوشی کے ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے, آپ کی زندگی میں آیا ہوگا, ہماری زندگی میں آیا ہوگا, انسان تھوڑا سا ایسے پریشان ہوتا ہے, اس عظیم خوشی میں تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوتی ہے, ارے یہ صبح تک تو خوشی ختم ہو جائے گی, ہوتا ہے کہ نہیں؟ کاش یہ ہمیشہ رہے, ایسے رہے, یہ کاش, یہ خواہش جو ہے یہ اس خوبصورت لمحے کو تھوڑا سا ایسے خراب کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر وقت اس دنیا میں اکثر وقت مشکل میں گزرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مشکل زندگی کو آسان کر دیتا اپنے پیاروں کے لیے اور کافروں کے لیے, کیونکہ ان کے لیے یہی دنیا معبود ہے, ان کا اوڑھنا بچھونا دنیا کی سے ہی وابستہ ہے, وہ دنیا کے ہی پجاری ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا ہی دی ہے. لیکن جب دنیا ان سے جاتی ہے تو ان کو سب کچھ چلا جاتا ہے, اور جب مومن سے دنیا جاتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا. اس لیے بڑی پیاری بات سن لیں, اگر کسی وقت میں بھی کسی شخص کا تارا کھو جائے, تارا جانتے ہیں, تارا آسمان کے تارے نہیں ہوتے, زندگی بہت سارے تارے ہیں پتہ ہے آپ کو, اگر کسی وقت میں آپ سے آپ کا تارا کھو جائے تو پریشان نہ ہونا, آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے, آپ جدوجہد کر کے ڈھونڈتے رہنا, ہو سکتا ہے کہ آپ کو چاند مل جائے. کتنے لوگ ہیں بے روزگاری ہوئی, ایک نوکری چلی گئی, گھر میں بیٹھ گئے, سر پکڑ کے روتے رہے, بس روتے رہے, زندگی تنگ ہو گئی ان کے لیے, مصیبت میں پڑ گئے, پریشان پڑ گئے. ارے باہر نکلو, ایک دروازہ بند ہوا ہے, سینکڑوں دروازے کھلے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو, اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے اوپر بھروسہ کرو, تمہیں اللہ تعالیٰ کتنی صلاحیتیں دی ہیں, کیا تم گدھے کی طرح بے زبان ہو, کیا پرندے کی طرح تمہارے ہاتھ نہیں ہیں, کیا ہاتھی کی طرح تم چل نہیں سکتے ہو, کیا ہاتھی تم سے زیادہ تندرست؟ ارے تمہیں مصیبت کیا ہے, ایک تارا کھو چکے ہو, آسمان تاروں سے بھرا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جدوجہد کرتے کرتے آپ کو چاند ہی مل جائے. چاند کتنے آسمان میں, کتنی چاند ہے؟ چاند تو ایک ہی میرے بھائی. تو کتنے لوگ ہیں, ایک نوکری گئی, جدوجہد کرتے رہے, مصیبت کا وقت آیا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے رہے, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے, تہجد پڑھ کے دو آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے, اس جدوجہد میں اللہ تعالیٰ کو اس کھوئے تارے کی جگہ چاند عطا فرمایا. یعنی چھوٹی نوکری تھی, وہ چھوڑنے والا نہیں تھا, جب تک چھوٹی نہیں پکڑ کے رکھی اس نے, ایسے نہیں چھوڑوں گا میں, مر جاؤں گا اس کے بغیر. زبردست سے اللہ تعالیٰ نے چھڑائی اسے نوکری, اس لیے چھڑائی ہے کہ اسے چاند دینا چاہتا تھا. جب دوسری نوکری ملی تو اس سے ڈبل تنخواہ میں, اس سے ڈبل فیسلٹی میں, سوچ بھی نہ سکتا تھا, حیران اور پریشان تھا. لیکن جب جد و جہد آپ کریں گے, اگر تارا ملے نہ, چاند ملے نہ ملے, تارے تو کہیں نہیں گئے, سامان تو بھرے نا تاروں سے میرے بھائی, کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ الحی القیوم کو ہمیشہ یاد رکھیں, وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے, ہمیشہ تک رہے گی, کوئی فنا نہیں آئے گی, جو ہمیشہ قائم ہے, اپنے قدرت سے ہمیں بھی قائم کر رکھا ہے. ہم اس دنیا میں آئے وقت ایک لمحے کے لیے میرے بھائیوں, پتہ ہے آپ کو, ہمارے سارے زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک لمحے کے برابر ہے. 70 سالہ زندگی, 100 سالہ زندگی ایک لمحے کے برابر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مجھے سوال کیا جائے گا کہ میرے بندے کتنی وقت گزار کے آئے ہو, اللہ تعالیٰ یوم ابعض یوم, اللہ تعالیٰ بس ایک دن یا ایک دن سے کے لگ بھگ بس, ارے 70 سالہ زندگی یوم محشر میں 24 گھنٹے سے کم لگے گی, 70 سالہ زندگی. ہم نے 70 سال زندگی میں کیا کیا, ہم لوگوں نے, ہم کہاں ہیں, اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے, کبھی اس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں, کبھی اس کو دستک دیتے ہیں, کبھی کس کے پاس, کس کے پیچھے بھاگتے ہیں, بھی میری سفارش کر دو اللہ کے لیے, نوکری نہیں ہے میری, مر رہا ہوں میں, اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مرو گے تم. وہ حی اور قیوم ہے, وہ چیوٹیوں کو بھی بند پتھر میں رزق دیتا ہے, اللہ کی قسم تجھے ایسے نہیں چھوڑے گا کیونکہ تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کبھی ضائع نہیں کر, چھوڑے گا نہیں. ہاں جو لوگ اپنے اوپر بھروسہ کر کے اپنے رب کو بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں تیرے حوالے کر دیا ہے, اور یاد رکھے جسے بھی اللہ تعالیٰ, جسے بھی
جس شخص کو بھی یا جس مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ اسی کے اپنے حوالے کر دے پھر وہ ہلاک ضرور ہو کے رہتی. یاد رکھے طاقت میں فرعون سے بڑھ کے نہیں ہو تم, ملک میں نمرود سے بڑھ کے نہیں ہو تم, جب اور شیطانی میں بلی سے بڑھ کر نہیں ہو تم, جتنے بڑے شیطان بھی ہو جو بلی سے بڑھ کے نہیں ہو تم. تو کیا کہا فرعون اور نمرود ان لوگوں نے, مال سے قارون سے بڑھ کر نہیں ہو تم. ان لوگوں نے کیا کہا, انا انا کی میں ہوں. فرعون نے کہا میرے تے نہریں بہ رہی ہیں, نمرود نے کہا میں زندہ مردہ کرتا ہوں, قارون نے کہا یہ میری کمائی ہے جو مال و دولت ہے. کہتے ہیں رب کہاں ہے, کس نے تیری تدبیر کی ہے, کس نے تمہیں عطا فرمایا ہے, اس کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. فرعون نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں, کس رب کی بات کرتا ہے موسیٰ, ارے سب سے بڑا رب تو میں ہوں, اگر چھوٹے رب کہیں پہ ہوں تو میں نہیں جانتا, بڑے تو رب میں ہوں. تھوڑا سا امتحان تھا اس ایک دن کی زندگی میدان محشر میں, یوم البعض یوم کی زندگی میں جو 70 سالہ زندگی ملی وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ہی رب ہوں بس, اور اس بڑے امتحان میں ناکام ہوا, اور اتنی بڑی ناکامی کہ ہمیشہ کے لیے عذاب. میرے بھائی جب انسان دنیا میں کوئی تکلیف میں ہوتا ہے, جتنی بڑھتی جاتی ہے تکلیف تو اسے راحت ہوتی ہے, موت سے تو جان چھوٹے گی نا, موت سے تو جان چھوٹی جائے گی نا. گردے کا درد ہے یا کوئی کینسر کی بیماری, نعوذ باللہ, کوئی ایڈز کی بیماری ہے, کوئی بھی بیماری ہو دنیا کی, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, حضرت سامعین کو, اسے ایک روشن کونہ نظر آتا ہے, ارے جتنا بھی مجھے پریشانی اور تکلیف ہے, ایک ٹھنڈا سانس لیتا ہے, موت سے تو جان چھوٹ جائے گی نا. میرا بھائی جہنم کی زندگی میں کوئی موت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور جنت کی زندگی میں بھی کبھی کوئی موت نہیں, کبھی کوئی فنا نہیں ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے جنت کی اور ہمیشہ کی زندگی ہے دوزخ کی. آج ہم کس راستے کو اپنانا چاہتے ہیں, صراط المستقیم اور صراط الجحیم کو یاد رکھیں, کون سا راستہ اپنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے دکھا دیے, یہ اچھا راستہ ہے صراط مستقیم ہے, یہ جنت کی طرف جا رہا ہے, ہمیشہ کی زندگی جنت میں, ہمیشہ کی خیر و برکت. دوسرا راستہ ہے یہ بدی کا راستہ ہے, گمراہی کا راستہ ہے, یہ صراط الجحیم ہے, یہ ختم ہو رہا ہے جہنم میں, ہمیشہ کی بدکاری کی زندگی, ہمیشہ کی تکلیف دہ زندگی میں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی, اور ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو اس صراط مستقیم کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں جنت کا وارث بنا دے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھت کے نیچے اس جگہ پر ہمیں جمع فرمایا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرما, اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلم الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.